visit tazkir.org.
Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala Rasulihil Kareem. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri. Wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Samayin-e-Kiram, 20th sadi mein Aalm-e-Islam ko Allah subhanahu wa ta'ala ne jin nematon se sarfaraz farmaya un mein se ek badi nemat mamlakat-e-Pakistan ka wujood mein aana hai aur tareekh gawah hai ke qiyam-e-Pakistan ka sabse qawi muharrik ye maroof nara hai ke Pakistan ka matlab kya la ilaha illallah aur is baat se koi inkaar nahi kar sakta ke baniye Pakistan qaid e azam rahmatullah alai agar jamhooriyat ko ya secular tasavvurat ko tehreek e Pakistan ki buniyad banate to Pakistan ka qiyam mumkin na hota. Yahi wajah hai ke Muhammad Ali Jinnah rahmatullah alai ne is baat ko samajh liya کہ برے صغیر کی ملت اسلامیہ اگر کسی بنیاد پر اکٹھی ہو سکتی ہے منظم ہو سکتی ہے متحرک ہو سکتی ہے اور کامیابی سے ہمکنار ہو سکتی ہے تو وہ قرآن کا دستور ہے وہ اسلام کا نظریہ ہے اور وہ کلمہ طیبہ ہے چنانچہ پاکستان بنا خوابوں کے ساتھ جاگتی آنکھوں کے خواب اور پاکستان بننے کے بعد آج 60 برس سے زائد عرصہ گزر گیا اور پاکستان پاکستان نہ بن سکا. ہر ایک کی اپنی رائے، اپنا موقف، اپنا تبصرہ، اپنا تجزیہ، اور ہم سب کا احترام کریں گے، لیکن اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ پاکستان پاکستان نہ بن سکا. تو اس کی وجہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ سیاسی نظام ہے تو ہم اس سے بھی اختلاف نہیں کریں گے. اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ پاکستان کے پاس مالی وسائل کم ہیں تو ہو سکتا ہے کہ یہ وجہ بھی ہو. اور کوئی اگر یہ خیال کرتا ہے کہ پاکستان پاکستان نہ بننے کی وجہ یہاں فرقہ بندی ہے اور یہاں ذات پات کی طبقاتی کشمکش ہے، معاشرتی اور معاشی مسائل ہیں، اس لیے کئی طرح کی آراء اور تجزیے ہو سکتے ہیں، لیکن آج کی نشست میں میں آپ کے سامنے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کسی قوم کی تشکیل میں اور کسی قوم کے اہداف حاصل کرنے میں اس کے نظام تعلیم کو سب سے بنیادی اور کلیدی اہمیت حاصل ہوتی ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پاکستان کو جس طرح کا نظام تعلیم درکار تھا ایسا نظام تعلیم وضع کیا جا سکا اور اس کے نتائج ہمارے سامنے آئے؟ تو اس کا جواب نفی میں ہے. قائد اعظم سے یہ قول منسوب کیا جاتا ہے، ان سے پوچھا گیا کہ پاکستان کا دستور کیا ہوگا تو قائد اعظم نے کہا کہ پاکستان کا دستور قرآن ہوگا. آئیے اپنی بات کو قرآن کے تصور تعلیم سے آگے بڑھاتے ہیں. سامعین کرام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک طرف تو یہ فرمایا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا علم رکھنے والے اور علم نہ رکھنے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ سچی بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے علم کو انسانوں کے لیے ایک بہت ہی بڑا اور کارگر نسخہ اور ہتھیار بنا کر انسانوں کو عطا کیا ہے، اور انبیاء کی میراث علم ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں العلم و صلاحی، علم میرا ہتھیار ہے. لیکن یہ جاننا چاہیے کہ کون سا علم اور کیسا علم، اس پر بات کرنے سے پہلے میں یہ بھی واضح کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری رہنمائی کے لیے قرآن عطا کیا تو سب سے پہلا حکم یہ نہیں دیا کہ نماز پڑھو، یہ نہیں فرمایا روزے رکھو، یہ حکم نہیں دیا کہ حج کرو، تبلیغ کرو، جہاد کرو. پہلا حکم جو دیا گیا وہ ہے اقرا، پڑھو. چنانچہ پاکستان کے اندر چھپنے والے مضامین، لکھے جانے والے آرٹیکلز اور تجزیے اور کتابیں اس بات پر شاہد ہیں کہ ہمارے مفکرین اور دانشور بار بار یہ کہتے ہیں کہ ہمارا دین اسلام علم دوست ہے، جس کا آغاز ہی اقرا کے لفظ سے ہوا ہے. لیکن آج مجھے اجازت دیجئے کہ میں کہوں کہ معاذ اقرا یہ آدھا سچ ہے، پورا سچ یہ ہے کہ آیت کو آگے تک پڑھا جائے، اللہ نے صرف اقرا نہیں فرمایا، اقرا بسم ربک الذی خلق، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سے پہلے پڑھنے کا حکم دیا گیا. مگر کیسا پڑھنا؟ جس کے ساتھ رب کا اسم ہو وہ رب جو ہمارا خالق ہے. گویا کہ اس آیت کریمہ میں پورا اسلامی تصور تعلیم دیا گیا. چنانچہ اس تناظر میں آپ ذرا غور کیجئے کہ پاکستان کی نعمت صرف یہاں کے مسلمانوں کے لیے نہیں، بلکہ نظریاتی بنیادوں پر، کلمہ طیبہ کی بنیاد پر حاصل ہونے والا یہ ملک پوری مسلم ورلڈ، پورے عالم اسلام کی امیدوں کا مرکز بنا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا، العلم و صلاحی، علم میرا ہتھیار ہے. قرآن نے کہا کہ علم رکھنے والے اور نہ رکھنے والے کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ نے پہلا حکم یہ نازل کیا کہ پڑھو اپنے رب کے نام کے ساتھ جو تمہارا خالق ہے. اتنی علم دوستی اور اسلام کا تصور تعلیم اتنا بین اور واضح. لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ آج 6 سے زیادہ عشرے گزر جانے کے بعد ہم جائزہ لیں کہ ہماری ریاست نے، ہماری قیادت نے اور پاکستان کے اندر تعلیم کے فروغ کے لیے حکمرانوں نے اگر 100 روپیہ خرچ کیا تو اس 100 روپے میں سے 60-70 روپے تو سائنس پر خرچ ہوئے. اور کیسے خرچ ہوئے؟ ہر جسم داغ داغ تھا اور ہر بدن چور چور کے مصداق، مسائل سے بھرا ہوا نظام تعلیم کیسے خرچ ہوئے؟ اس کی ڈیٹیل اور اس کی تفصیل میں ہم نہیں جاتے، لیکن زیادہ تو سائنس پر پیسے خرچ کیے گئے، جس کے بارے میں آج بھی دانشور یہ کہتا ہے کہ ہمارے زوال کی وجہ سائنس ہے. سائنس ہے یا دوسرے علوم ہیں؟ فی الوقت اس بحث کو میں ایک طرف رکھتے ہوئے یہ عرض کرتا ہوں کہ جب حضور فرماتے ہیں علم میرا ہتھیار ہے، اور قرآن مجید کہتا ہے پڑھو اپنے رب کے نام کے ساتھ جو تمہارا خالق ہے، تو اس سے مراد ترجیحاً علوم نبوت ہیں. علوم نبوت، قال اللہ تعالی، قال رسول اللہ علیہ وسلم، جو مسلمان قوم کی تشکیل کرتے ہیں، جو ہماری تہذیبی بنیادوں کو اجاگر کرتے ہیں، جو ہماری نسلوں کو اخلاقی اقدار سے آراستہ کرتے ہیں، یہ وہ نظام تعلیم ہے جسے پاکستان کے اندر آغاز سے ہی جاری و ساری ہونا چاہیے تھا. لیکن اسٹیٹ نے قیام پاکستان سے لے کر آج تک مجرمانہ غفلت کا مظاہرہ کیا. آئین میں لکھا رہا اور آئین میں واضح کیا گیا، چاہے 56 کا ہو، چاہے 62 کا دستور ہو، چاہے 73 کا دستور ہو، یہ تو کہا گیا کہ تعلیم اور بنیادی ضرورتیں پوری کرنا ریاست کی ذمہ داری ہوگا، لیکن ریاست اس ذمہ داری کو پورا نہ کر سکی. اور دوسری طرف کسی حد تک اگر تعلیم دی بھی گئی تو وہ ہماری قومی ضرورتوں کو پورا نہیں کرتی تھی. مثلا آپ جانتے ہیں کہ کوئی عمارت تعمیر کرنی ہو تو اس کے لیے سب سے بنیادی ضرورت اینٹیں ہیں، اور اگر اینٹوں کا سائز ایک ہی طرح کا ہو، ان کا حجم اور وزن برابر ہو، ان کا ڈیزائن ایک ہی طرح کا ہو، تو عمارت خوبصورت بھی ہوتی ہے، مستحکم بھی ہوتی ہے، اس کی تعمیر ممکن بھی ہوتی ہے. لیکن اینٹوں کے سانچے الگ الگ ہوں، وزن اور حجم الگ الگ ہو، وہ بے ڈھب اور غیر متوازن ہو، تو عمارت تعمیر نہیں ہو سکتی. نظام تعلیم اس عمل اور پروسیس کا نام ہے جس سے کسی قوم کی عمارت کی تشکیل اور تعمیر کے لیے اینٹیں فراہم ہوتی ہیں. چنانچہ پاکستان کے کوچہ و بازار میں گھومیے اور پاکستان کی تاریخ کا تجزیہ کیجیے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ رنگ برنگ اینٹیں تیار ہوتی رہیں. ایک وہ بچے ہیں کہ جو مغربی تصورات کو اپنے نظام تعلیم کے اندر نمایاں جگہ پر پاتے ہوئے اپنا رشتہ مغرب کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ ایک طرف وہ نظام تعلیم ہے کہ جہاں بچوں کو بڑی سہولتیں حاصل ہیں لیکن وہ اپنے ماضی سے آگاہ نہیں ہیں بلکہ مغرب پر فخر کرتے ہیں، ان کا اور انکم گروپ ہے، ان کا اور طبقہ ہے۔ دوسری طرف سرکاری سکول ہیں جن کے بارے میں اب پبلک میں ڈھونڈنا مشکل ہے کہ کون آدمی ہے جس کے پاس وسائل ہیں اور وہ سرکاری سکول میں اپنا بچہ داخل کروانا چاہتا ہے، اس لیے کہ وہ سکول تعلیم فراہم نہیں کر رہے اور کوئی معیار نہیں ہے اور ان کے اندر جو تصورات دیے جا رہے ہیں ان کی کوئی سمت نہیں ہے۔ تیسری طرف وہ ادارے ہیں جو پرائیویٹ سیکٹر میں مشروم گروئنگ ہے، کھاردار جھاڑیوں کی طرح اگے ہوئے، اور ان اداروں کی کوئی سمت نہیں ہے، ان اداروں کی کوئی منزل نہیں ہے۔ بورڈوں پر، لٹریچر میں، بروشرز پر اور تشہیری مہم کے اندر رنگ برنگ سلوگن، نعرے، دعوے تو موجود ہیں لیکن اندر نہ صحیح استاد ہے نہ صحیح معیار ہے۔ اس طرح پاکستان کی مستقبل کی عمارت کی تعمیر کے لیے جو اینٹیں فراہم ہو رہی ہیں، ان کے ویژن میں، ان کی نگاہ میں ایک طرح کا پاکستان نہیں ہے، یکساں نظام تعلیم سے پاکستان محروم ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ پاکستان کے شہروں میں دیکھنے والی آنکھیں عجیب و غریب منظر دیکھتی ہیں کہ ایک بچہ ٹائی لگائے، خوبصورت ڈریس پہنے، سینہ تان کر آگے آگے چلتا ہوا تعلیمی ادارے کے اندر داخل ہوتا ہے اور اس کے پیچھے پیچھے اسی کی عمر کا ایک بچہ ذرا سا سہما ہوا سر جھکائے اور آگے چلنے والے بچے کا بستہ اٹھائے اسے سکول میں داخل کرنے کے بعد سارا دن گیٹ پہ بیٹھا رہتا ہے اور اس چھوٹے صاحب کے سکول سے فارغ ہونے کا انتظار کرتا ہے۔ درد دل رکھنے والے پاکستان دوستوں سے یہ منظر سوال کرتا ہے کہ جب یہ دونوں بچے بڑے ہوں گے تو آگے چلنے والے بچے کا پاکستان اور ہوگا، پیچھے چلنے والے بچے کا پاکستان اور ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستانی معاشرے پر اس نظام تعلیم کے اثرات ہیں، عشرتیں ناچتی ہیں محلوں میں، جھونپڑوں میں نصیب سوتے ہیں اور باہر بیٹھا ہوا بچہ اپنی کھوپڑی کے اندر اندر چلے جانے والے بچے سے کم دماغ نہیں رکھتا، بلکہ ہمیں تصور کرنا چاہیے ان بچوں کا کہ جنہیں سکول میں ہونا چاہیے مگر وہ کسی ہوٹل میں برتن صاف کرنے پر مجبور ہیں اور کسی پیٹرول پمپ پر پیٹرول ڈال رہے ہیں، کہیں ویلڈنگ کے ٹانکے لگا رہے ہیں اور کہیں کسی کھانا کھلانے والے ریستوران میں چھوٹے کا کردار ادا کر رہے ہیں، وہ بھی پاکستان ہیں اور ان کو سنبھالنا نظام تعلیم کی ذمہ داری ہے۔ اور جہاں لاکھوں بچے ایک ایک صوبے میں داخلے ہی سے محروم رہ جائیں اور جو داخل ہوں ان کا ٹرن آؤٹ پرائمری ایجوکیشن کے بعد اتنا زیادہ ہو کہ یونیورسٹی تک پہنچنے والے داخلہ لینے والوں میں سے صرف 2% ہوں، تو قوم کی تشکیل اور قوم کے اندر اتحاد، قائد اعظم کے بقول تنظیم اور یقین محکم کیسے پیدا ہو؟ اس لیے سامعین کرام، یہ سوچنے کی بات ہے کہ پاکستان کے اندر تعلیمی نظام طبقاتی نظام تعلیم ہے، اس کی کوئی سمت نہیں ہے، اس میں مختلف کلاسیں ہیں اور مختلف طرح کا پاکستان ان کے اندر ڈیولپ ہو رہا ہے، لیکن زیادہ نسلیں جو وہاں سے نکل رہی ہیں وہ حروف شناسی سے اور حروف شناسی کے فن سے تو آگاہ ہو رہی ہیں لیکن نہیں جانتے کہ ہم کون ہیں، ہمارا مقام کیا ہے۔ اکبر الابادی کہتے ہیں کہ کیا کہیں احباب، کیا کارے نمایاں کر گئے، بی اے کیا، نوکر ہوئے، پینشن ملی اور مر گئے۔ اور اسی طرح اکبر نے کہا، کورس تو لفظ ہی سکھاتے ہیں، آدمی کو آدمی بناتے ہیں، لفظ سیکھے جا رہے ہیں۔ اور ان سے پوچھا جائے کہ آپ کون ہو، کس امت مسلمہ سے تمہارا تعلق ہے اور اللہ نے تمہیں دنیا میں کیوں بھیجا ہے، ان سوالوں کے جواب یونیورسٹیوں میں پڑھنے اور پڑھانے والوں کے پاس بھی موجود نہیں ہیں، تاہم وہ یہ بتا سکتے ہیں کہ ویلنٹائن ڈے کیا ہوتا ہے اور ایس ایم ایس نوجوان نسل کو کس طرح سے استعمال کرنا چاہیے۔ وہ شیکسپیئر کے بارے میں جانتے ہیں، وہ امریکن ہسٹری کے بارے میں جانتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جس کا بس چلتا ہے جب تک ویزا نہیں لگتا امریکہ اور یورپ کے خلاف نعرے بازی کرتا ہے، اور جس کا ویزا لگ جاتا ہے وہ یورپ جانا چاہتا ہے، وہ امریکہ جانا چاہتا ہے اور جا رہے ہیں، اور جس کا بس چلتا ہے۔ یہ اس نظام تعلیم کا کڑوا کسیلا پھل ہے کہ حب الوطنی مفقود ہے، حب الوطنی موجود نہیں ہے۔ جس کا بس چلتا ہے وہ اپنی جائیداد بیچ کر امیگریشن چاہتا ہے۔ یہ غریب ملک، یہ منتشر ملک اور یہ مسائل میں گھرا ہوا ملک پروفیشنل تیار کرتا ہے، اور وہ سارے پروفیشنلز اپنے بائیو ڈیٹاز لے کر، اپنے قوائف لے کر در بدر مانگتے پھرتے ہیں۔ اغیار سے مٹی کے چراغ اپنے خورشید پہ پھیلا دیے سائے ہم نے، وہ امریکہ کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، اور مجھے ان سے کوئی گلہ نہیں ہے۔ معزز سامعین، یہ تاریخ کا سبق ہے۔ جہاں قیادت ہوتی ہے، جہاں اتھارٹی ہوتی ہے، پروفیشنلز وہیں جاتے ہیں، وہیں جاتے ہیں۔ صدیوں یہ ہوتا رہا کہ یورپ والے اور دوسرے براعظموں کے پروفیشنلز اپنے قوائف نامے اور اپنے سی وی اور اپنا بائیو ڈیٹا لے کر ہمارے اسلامی مراکز کے اندر آتے تھے، تعلیم لینے کے لیے یہاں آتے تھے، اور یہاں کی سندیں لے کر اپنے ملکوں کو لوٹتے تھے۔ اور جب کوئی یورپ کے شہروں کے اندر بتاتا تھا کہ میں بغداد سے فارغ التحصیل ہو کر، میں دمشق سے اور میں مسلمانوں کے فلاں مرکز سے یہ سند لے کر آیا ہوں، تو لوگ انگلیاں اپنے دانتوں میں داب لیتے تھے اور سمجھتے تھے کہ یہ بڑا ہی تعلیم یافتہ ہے، یہ بڑا ہی مہذب ہے۔ اور خود یورپ کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، جب مسلمانوں کے ہاں عروج تھا تو انہوں نے اپنی صدیوں کو خود ہی یہ کہا ہے کہ ڈارک ایجز آف دا یورپ، یعنی یورپ کا زمانہ تاریک۔ اور آج اگر امت مسلمہ کا زوال ہے تو اس کی وجہ مسلمانوں کا نظام تعلیم ہے۔ سہولتیں ہونی چاہیے، انفراسٹرکچر ہونا چاہیے، عمارات ہونی چاہیے، لیکن بقول اقبال، جہان تازہ کی افکار تازہ سے ہے نمود، جہان تازہ کی افکار تازہ سے ہے نمود کہ سنگ و خش سے ہوتے نہیں جہاں پیدا، یہ افکار تازہ کہاں سے آئیں گے، اور ذہن سازی کیسے ہوگی، اور خالق کا تصور کیسے دیا جائے گا۔ اس کے لیے یاد رکھیے، وسیع و عریض بلڈنگ ہو جائیں تو اچھی بات ہے، سہولتیں ہوں تو بہت بہتر ہے، لیکن جس چیز پر ہمیں فوکس کرنا چاہیے تھا وہ استاد ہے۔ استاد، یاد رکھیے، مشرق اور مغرب کے اندر کسی سیاستدان کو معمار قوم نہیں کہا گیا، کسی جرنیل کو نہیں کہا گیا کہ یہ قوم کی تعمیر کرتا ہے، اور سنگ و خشت کی دنیا میں اینٹ اور گارے کے ساتھ تعمیر کرنے والا انجینئر بھی معمار قوم نہیں ہوتا، ڈاکٹر اور طبیب معمار قوم نہیں ہوتا۔ دنیا بھر کے علوم اور فلسفی اس سے اتفاق کرتے ہیں کہ استاد معمار قوم ہے، اور جس نظام تعلیم کے اندر وجہ یہ ہو یا وجہ وہ ہو، استاد گم ہو جائے اور استاد کی شناخت ختم ہو جائے اور استاد کا موٹیویشن لیول ختم ہو جائے، اور استاد اس قوم کی تعمیر کا اعلیٰ و عرفا نصب العین بھول جائے، وہاں بہتری کے خواب کیسے دیکھے جا سکتے ہیں۔ نظام تعلیم میں استاد ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے، ارسطو سے یہ بات منسوب کی جاتی ہے، اس نے یہ کہا کہ تیرا باپ وہ تھا جو تجھے آسمان سے زمین پر لایا، اور تیرا استاد وہ ہے جو دوبارہ تمہیں زمین سے آسمان کی طرف لے کر جاتا ہے۔ شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جس شخص سے میں نے ایک یا دو الفاظ بھی سیکھے ہیں اس کو حق دیتا ہوں کہ میرا ہاتھ پکڑے اور مجھے مدینہ کے بازار میں لے جائے اور غلام کی طرح فروخت کر دے۔ مجھے اپنے استاد کے اس عمل پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا، میں اس کے سامنے نہیں بولوں گا، یہ استاد ہے۔ لیکن آئیے، آج پاکستان کے نظام تعلیم میں استاد کو تلاش کرتے ہیں، استاد پر تنقید کرتے ہیں، استاد کا مواخذہ کرتے ہیں، استاد کا احتساب کرتے ہیں، اور یہ تو ہم کرتے ہی رہتے ہیں، لیکن میں یہ عرض کرتا ہوں کہ ہمیں ان محرکات کا اور اس پس منظر کا جائزہ لینا چاہیے کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں جو آپ کے گھروں میں جنت کے پھولوں کی طرح خوش نما ہیں اور آنکھوں کو بھلے لگتے ہیں، ان سے پوچھئے कि बेटा बड़े होकर आप क्या बनना चाहते हो, तो शायद ही कोई बच्चा हो जो कहे कि मैं उस्ताद बनना चाहता हूँ, वो इंजीनियर बनना चाहते हैं, वो डॉक्टर बनना चाहते हैं, वो पायलट बनना चाहते हैं, लेकिन मैं ज़र्रे ज़र्रे को देखता हूँ, कहीं तो कोई धड़कता दिल हो, जो दिल बनाती थी आबो गिल को, वो रूहे पुर इज़्तराब गुम है। सुना है सहरा से आके लैला तलाश करती है बस्तियों में, कहाँ पे खोया है कैसे आमिर, किधर वो इश्के खराब गुम है, न कोई कुमरी न कोई बुलबुल के सर्व गुम है, गुलाब गुम है, तुम्हारे इस चेहरा किताबी की रोशनी में कई शबों तक किताबी उल्फत को देखा मैंने, वफा का पहला ही बाब गुम है, उस्ताद नहीं है उस्ताद। और ये बात इसलिए भी मुज़्तरिब उदास और बेचैन करती है कि हम बरे सगीर पर इस्तेमारी गलबा हासिल करने वाली ईस्ट इंडिया कंपनी की आमद की तारीख पढ़ते हैं, अंग्रेज़ों की लिखी हुई तारीख, और वो जब मुसलमान बस्तियों का अंग्रेज़ों की आमद के वक्त नक्शा खींचते हैं तो दिल पारा पारा होकर रह जाता है। वो ये लिखते हैं कि जब यहाँ हम बरे सगीर में आए थे तो मुसलमानों का लिटरेसी रेट 90% से ज़ायद था, और ये यूनिवर्सिटियाँ, ये इदारे, ये सहूलतें, ये दरसगाहें, ये कुतुब खाने, ये सब कुछ तो नहीं था। फिर अंग्रेज़ ये कैसे कह देते हैं कि 90% था, अगर चाहूँ तो नक्शा खींच कर अगर चाहूँ तो नक्शा खींच कर अल्फाज में रख दूँ, मगर तेरे तखय्युल से फजूं तर है वो नज़ारा। वो नज़ारा क्या है, अंग्रेज़ लिखते हैं कि मुसलमान बस्ती का उस्ताद अपनी मुआशी जिद्दोजहद का खुद जिम्मेदार था, और तालीम को रजाकाराना बुनियादों पर लोगों के दरमियान फ़रोग देता था। मुसलमान उस्ताद खेत में हल चलाता था, खेत के किनारों पर उसके शागिर्द पाबंदी के साथ आकर किताबें लेकर बैठ जाते थे, उस्ताद उन पर नज़र रखता था, किसी ने कुछ पूछना होता था तो तेज़ी से हल चलाते उस्ताद के साथ चलते चलते सवाल कर लेता, किसी का सबक सुनना होता था उसे बुला लिया जाता और हल भी चलाया जा रहा होता और साथ साथ उसका सबक भी सुना जाता, कोई उस्ताद अपनी दुकान करता और दुकान पर शागिर्दों को बिठाता, और एक बुज़ुर्ग खातून मुसलमानों की बस्तियों के अंदर मौजूद होती और उस बस्ती के बच्चों को वो कुरान मजीद पढ़ना सिखाती, लिखना पढ़ना सिखाती, और ये काम अल्लाह की रज़ा के लिए करती। ये उस्ताद है जिसके अमल के नतीजे के अंदर अल्लाह के फजलो करम से इस उम्मत के रोशन माजी के अंदर गैर मुसलमों की गवाहियाँ ये हैं कि 90% से ज़ायद लिटरेसी रेट था, और ये गवाहियाँ आज भी हमें दावत देती हैं कि अगर निज़ाम तालीम को बनाना है, बेहतर करना है, तो उस्ताद को ज़िंदा करें। उस्ताद अगर मौजूद है, वो चारपाई पे बैठे, शीशम के दरख्त के नीचे बैठा हुआ हो, और उसके अंदर ये बात एतमाद पैदा करे कि मैं उस पेशे से ताल्लुक़ रखता हूँ जो मोहम्मद रसूल सल्लम का पेशा है। देखिए, हजूर ताजर थे, हजूर सपासलार थे, हजूर पैगंबर थे, हजूर हाकिम थे, लेकिन पैगंबर होने के बाद हजूर ने जिस शोबे को अपने लिए इफ्तखार का सरमाया समझा, उसके बारे में फरमाया, इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमन, मुझे मुअल्लिम बनाकर भेजा गया है। इसलिए उस्ताद इस कौम को तामीर कर सकता है, निज़ाम तालीम का वो बुनियादी सुतून है, और उस्ताद रोना रोता फिर रहा है, उस्ताद कहता फिर रहा है कि मेरी कदर नहीं की जाती, मुझे इज्जत नहीं मिलती, मुझे एहतराम नहीं मिलता, और मेरी मुआशी खिदमत नहीं की जाती। ये शेवा पैगंबरी है, और इन चंद अल्फाज के साथ मुसलमान उम्मत के उस्ताद से मैं ये अर्ज करता हूँ कि अगर वो आंखें बंद करके हजूर के नाम की लज्जत लेकर अपना रिश्ता मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लम के साथ जोड़े, तो जो लज्जत उसके रगो पै के अंदर आएगी, इंशाअल्लाह वो इसकी निगाह को इन मादी मेयारात से बुलंद कर देगी। ऐ तायरे लाहूती, उस रिज्क से मौत अच्छी जिस रिज्क से आती हो परवाज में कोताही। और इकबाल ने कहा, असर हाजर मलकुल मौत है तेरा, जिसने कब्ज की रूह तेरी, दे के तुझे फिक्र माश, दिल रस्ता है हरीफाना कशा कश से तेरा। जिंदगी मौत है, کھو دیتی ہے جذب ذوق خراش، اور اس جنوں سے تجھے تعلیم نے بیگانہ کیا، جو یہ کہتا تھا خرد سے کہ بہانے نہ تراش، اور جب استاد اس طرح سے ہو گیا تو شاگرد بھی ایسے ہی ہو گیا۔ شاگرد کا بھی ٹارگٹ ایک ہے، اسے علم سے محبت نہیں ہے، وہ امت کی تاریخ کو نہیں جانتا۔ یہ اس نظام تعلیم کی مادی بنیادوں کا ثمر ہے کہ وہ ڈگری سے محبت کرتا ہے، وہ درہم و دینار سے، ڈالر، یورو، پاؤنڈ اور روپے سے محبت کرتا ہے۔ اور آپ تعلیمی دنیا میں گھومیے، پہلے اس اساتذہ کا جائزہ لیجئے۔ پاکستان کی 10 گاؤں کے اندر، چاہے وہ پرائمری اسکول ہو اور چاہے وہ یونیورسٹی ہو، آپ اساتذہ کا سروے کیجئے اور ان سے پوچھئے کہ کیا وہ بائی پلاننگ، بائی آپشن استاد بنے ہیں؟ کیا انہوں نے منصوبہ بنایا تھا کہ بڑے ہو کر استاد بنیں گے؟ 99% کم از کم یہ کہیں گے کہ ہم نے نہیں سوچا تھا کہ ہم استاد بنیں گے، ہم تو یہ بننا چاہتے تھے، ہم تو وہ بننا چاہتے تھے۔ اور ابھی بھی ہزاروں، لاکھوں ایسے ملیں گے کہ جو ہیں تو استاد، لیکن اپنے پیشے سے نہ محبت کرتے ہیں، نہ اس پر فخر کرتے ہیں، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ میں فارغ تھا اور میں نے سوچا چلے استاد ہو جاتا ہوں، لیکن ساتھ میں کوشش کر رہا ہوں کہ دبئی چلا جاؤں، انکل کے ذریعے میں امریکہ جانا چاہتا ہوں، یورپ کے لیے ٹرائی کر رہا ہوں۔ جہاں استاد کی یہ حالت ہو تو اس کا نتیجہ شاگردوں کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے، اور شاگرد بھی پھر ایسے ہی ہوتے ہیں۔ چنانچہ نظام تعلیم ٹھیک نہ ہو تو قوم کی تعمیر نہیں ہوتی، اور قوم کی تعمیر نہ ہو تو مستقبل گم ہو جاتا ہے، اور کچھ پتہ نہیں چلتا، کبھی رستے پیچھے رہتے ہیں، کبھی منزل آگے چلتی ہے، اور انسان اور فرد اور معاشرہ اور قوم ایک گومگو کی کیفیت کے اندر ہوتے ہیں۔ پھر اسی طرح سے نظام تعلیم کو کن تصورات کو اجاگر کرنا چاہیے؟ جیسا کہ میں نے آغاز کے اندر کہا کہ اسلامی تصور تعلیم خالق کے ساتھ جوڑتا ہے، اور سب سے سپریم علم وہ ہے جو اللہ نے آسمان سے ہماری رہنمائی کے لیے نازل کیا، جو تبدیل نہیں ہو سکتا، اور اس کا مہارتوں سے تعلق نہیں ہے۔ جوش عقیدت کے اندر ہم مسلمان یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی قرآن میں سب کچھ ہے، جناب والا قرآن مکمل کتاب ہے جتنی اللہ نے بھیجی، اور قرآن نے مادی علوم کی ترغیب دی ہے، لیکن مادی علوم قرآن کے اندر موجود نہیں ہے، مادی علوم کی اجازت دی ہے، اور بنیادی طور پر تو قرآن تزکیے کی، پاکی کی، تعمیر انسانیت کی کتاب ہے۔ اور یہ نظام تعلیم جو ماذ انفارمیشن دیتا ہے، معلومات دیتا ہے، اور ایمان کو مستحکم نہیں کرتا، تو گلا تو گھونٹ دیا، اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدائے لا الہ الا اللہ، انفارمیشن دی جا رہی ہے۔ استاد تو عید پر مضمون لکھ دیتا ہے، بچے اس کو رٹ لیتے ہیں، بچے ہی مضمون لکھ لیتے ہیں، اور اسلام کو کیا اعتراض ہے کہ کوئی عیسائی لڑکی یا لڑکا، کوئی ہندو طالب علم اسلام پر، توحید پر مضمون لکھے، اور مسلمان بھی لکھے 10 میں سے 8 یا 10/10 نمبر لے لیں؟ اٹ برنگز نو چینج۔ مسلمان مضمون لکھنے سے پہلے اللہ کو اپنی شاہرگ سے قریب پاتا ہے، اور یہ علم کی بنیاد ہے جو قرآن کہہ رہا ہے، ہوا ماکم اینما کنتم، وہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں بھی ہو۔ لہذا ایمانیات کی لذتوں سے آری معلومات کہ پتہ چل جائے جی قیامت کا دن ہے، اسلامیات کا ایک مضمون، اور ایک عجیب المیہ پاکستان کے نظام تعلیم میں یہ ہے کہ اسلامیات کو کمپلسری کیا گیا ہے۔ کیوں کمپلسری کرنا پڑا؟ اس لیے کہ اگر یہ الیکٹیو ہوتی، اختیاری ہوتی، تو لوگ پڑھنے اور پڑھانے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور کمپلسری کا ترجمہ بالعموم کیا جاتا ہے لازمی، لیکن حقیقت یہ ہے اس سے بھی ایک سٹیپ آ گئے، یہ اسلامک سٹڈیز کمپلسری نہیں ہے ماز، بلکہ یہ لازمی سے آگے ایک جبری مضمون ہے، استاد اسے جبر کے طور پر پڑھتے پڑھاتے ہیں، اور طلبہ جبر کے طور پر اسے لیتے ہیں، اور اس بات پر اس وقت قائل ہوں گے جب ان کے اندر ایمان ہوگا، اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کا محتاج سمجھیں گے۔ چنانچہ دیکھیے اس تناظر کے اندر وہ جو 100 روپے کی مثال اسٹیٹ کی طرف سے تعلیم میں خرچ کرنے کی میں نے شروع میں عرض کی اور مؤخر کی، اب میں دوبارہ عرض کرتا ہوں کہ پچھلے 60 برسوں کے اندر پاکستان میں تعلیم کے شعبے میں اگر 100 روپیہ خرچ کیا گیا ہے تو یقین جانیے 100 میں سے 60-70 فیصد تو سائنس لے گئی۔ سائنس ضروری ہے، سائنس سہولتیں دیتی ہے، سائنس زندگی کو کمفرٹیبل بناتی ہے، اور سائنس قوموں کو آگے بڑھانے میں مدد دیتی ہے۔ لیکن سامعین کرام، ذرا توجہ چاہیے کہ سائنس ماتحت پیدا کرتی ہے، ایسے ماتحت کہ جو قوم کے موسن اور ہیرو تو ہو سکتے ہیں لیکن لیڈر نہیں ہو سکتے، لیڈر نہیں ہو سکتے۔ اور میں یہ سوال اہل فکر و دانش کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ اس وقت اگر مغرب کو دنیا کا لیڈر اور قائد مانا جا رہا ہے، اور اس کی ترقی کو اپنے لیے ماڈل قرار دے کر ہم اس کے پیچھے چلنے کی کوشش کر رہے ہیں، مغرب کی آج کی تاریخ یا کل کی تاریخ سے پوچھئے کہ کیا مغرب نے سائنس کی وجہ سے ترقی کی ہے اور اس کے لیڈر اور اس کے قائد سائنس دان ہیں؟ ایسا نہیں ہے جناب۔ ہیرو اور ہیرو ورشپ کی اس دنیا سے پوچھئے کہ امریکہ کہ جو دنیا کی نمبر ایک ریاست ہے، وہ کسے اپنا ہیرو مانتے ہیں؟ آپ کو جواب ملے گا ابراہیم لنکن۔ اور پوچھئے کہ ابراہیم لنکن سائنس دان تھا؟ آپ کو جواب نفی میں ملے گا۔ سلطنت برطانیہ جو ایک ایٹمی قوت ہے، جس نے 200 سال سے زائد اس بر صغیر اور ہماری ارض پاک پر حکومت کی ہے، وہ اپنا نمبر ون ہیرو کسے مانتے ہیں؟ چرچل کو۔ ان سے پوچھئے، چرچل سائنس دان تھا؟ جواب ملے گا کہ چرچل سائنس دان نہیں، کسی اور مضمون کا آدمی تھا۔ اور آپ آگے بڑھئے، چائنا ایک بڑی قوت ہے، کیا ان کے ہیرو موزے تنگ کا سائنس سے تعلق ہے؟ آگے بڑھئے، فرانس کے انقلاب کے پیچھے روسو کھڑا نظر آتا ہے، وہ سائنس کا آدمی نہیں ہے، روس لینن اور کارل مارکس کو اپنا ہیرو مانتا ہے، دونوں سائنس کے نہیں ہیں۔ بات پھیل نہ جائے، پاکستان کے اندر قائد اعظم اور علامہ اقبال ہمارے ہیرو ہیں۔ قائد اعظم قانون کے طالب علم تھے، سیاسیات کے طالب علم تھے، اور علامہ اقبال آرٹس کے طالب علم، فلسفے کے طالب علم تھے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سائنس نہیں ہونی چاہیے، لیکن یاد رکھیں تاریخ کا سبق یہ ہے کہ نظام تعلیم کے اندر سائنس ہونی چاہیے، لیکن ماس سائنس اور سارا ہی بجٹ اس کی نظر ہو جائے، سارے ذہین بچے وہ اچک کر لے جائے، اخلاقیات کی تعلیم، ایمانیات کی تعلیم، انسان سازی کا عمل، معاشرتی تشکیل، انسان رویے، سوشل سائنسز، یہ سارے مضامین ان کی طرف وہ آئیں جنہیں سائنس میں داخلہ نہ ملے، تو نتیجتاً قوم کی تشکیل نہیں ہوتی۔ سائنسدان تیار ہوتے ہیں اور وہ ماتحت بن کر رہتے ہیں۔ اس کی اس سے بڑی مثال میں آپ کی خدمت میں کیا عرض کروں کہ اس وقت جنرل مشرف صاحب پاکستان پر حکومت کر رہے ہیں، وہ سائنس کے طالب علم نہیں تھے، اور اس کے مقابلے میں قوم کے ہیرو قرار پانے والے ڈاکٹر عبدالقدیر، جنہوں نے ایٹمی قوت بنایا، لیکن عملاً وہ زیر عطاب ہیں اور قیادت ان کے پاس نہیں ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نصاب اور کتاب اور نصاب کی سلیکشن اور مضامین نظام تعلیم میں بہت اہم ہوتے ہیں۔ کیا پڑھنا ہے، کیا نہیں پڑھنا ہے، اور کتنا پڑھنا ہے، ضروری ہے کہ ہماری امت کی درسگاہیں اور پاکستان کا نظام تعلیم ہمارے بچوں کو ہماری اپنی تاریخ کے ساتھ جوڑے، وہ تاریخ کہ جو یونانی تہذیب، رومی تہذیب، ہندی تہذیب، چینی تہذیب اور مغربی تہذیب کے مقابلے میں اللہ کے فضل و کرم سے زیادہ روشن ہے، زیادہ طاقتور ہے، زیادہ مستحکم ہے اور زیادہ جاندار ہے۔ چنانچہ اس نظام تعلیم کے اندر کہ جہاں طرح طرح کے تعلیمی ادارے ہیں، جہاں استاد اپنے اوپر فخر کرنے کی بجائے شرمندہ ہے، اور استاد اپنے سامنے کو اعلیٰ عرفا نصب العین نہیں رکھتا، اور جہاں سارا ٹیلنٹ اور سارے وسائل یا تو بددیانتی کی نظر ہو جاتے ہیں یا انہیں سائنس اچک کر لے جاتی ہے، اس سے ایک اچھے مستقبل کا خواب دیکھنا بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے کہ جہاں انفارمیشن کو، معلومات کو علم کی بنیاد قرار دیا جائے، تو معلومات تو کوئی تبدیلی نہیں لاتے۔ اسلام میں تعلیم کا لفظ تزکیہ کے ساتھ منسوب ہے، اور تزکیہ پاکی ہے، تزکیہ اندر کی صفائی ہے۔ اور پہلا علم کیا ہے کہ پڑھو، اپنے خالق کے تصور کو پڑھو اور اپنی زندگی میں اسے آنے دو، اپنی زندگی پر اسے نافذ کرو۔ چنانچہ اس تناظر کے اندر یاد رکھنا چاہیے کہ پاکستان کا بہت ہی اہم اور کلیدی مسئلہ نظام تعلیم ہے۔ اور یہاں میں یہ کہوں گا کہ ریاستی سطح پر ہمارا سرکاری نظام اسے بہتر ہونا چاہیے تھا، اس میں ہم ناکام ہوئے تو پرائیویٹ سیکٹر نے کسی حد تک اس کو سنبھالا دیا ہے، لیکن پرائیویٹ سیکٹر کے اندر تعلیم مہنگے داموں بکتی ہے اور کئی ذہین بچے تعلیم کی سہولت سے محروم رہ جاتے ہیں، اور پرائیویٹ سیکٹر کے اندر کسی کا قبلہ واشنگٹن ہے، کسی کا قبلہ فلوریڈا ہے، اور کسی کی سمت کیمبرج ہے، کسی کی لیڈز ہے۔ لوگ اپنے پیسے کی بنیاد پر باہر سے ایفیلیشن لیتے ہیں اور کمپیٹنسی کا امتحان وہاں سے دلواتے ہیں اور ڈگریوں پر ان کی موڑ لگاتے ہیں کہ جن کی دوستی سے اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں منع کر رکھا ہے۔ اس تناظر کے اندر ایک تعلیمی انقلاب کی ضرورت ہے، اور وہ تعلیمی انقلاب، یاد رکھیں، نہ تو جدید اداروں سے آئے گا، اور میں معذرت سے کہتا ہوں، نہ ان دینی مدارس سے آئے گا کہ جن کا بڑا کردار ہے، جو علوم نبوت کے وارث اور ترجمان ہیں اور اپنی خطابت میں، اپنے واز میں یہ شعر پڑھتے ہیں کہ دشت تو دشت ہیں، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، اور میں نے کئی ایک سے بصد ادب یہ سوال کیا کہ بحر ظلمات کہاں ہے، دنیا میں بڑے اعظم کتنے ہیں یہ نہیں جانتے، حالانکہ دینی مدارس کے ان علماء اور فضلاء اور ان طلباء کی نسبت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، خلافت راشدہ کے ساتھ ہے، عہد نبوی کے ساتھ ہے، قرآن اور حدیث کے ساتھ ہے، اور وہ تو نگاہوں کو بلندی عطا کرتے ہیں۔ اس میں جس امت کے خیر امت ہونے کا تصور دیا گیا، اس کو یہ ذمہ داری سونپی گئی کہ یہ ساری زمین اللہ نے اپنے بندوں کے لیے مسخر کی ہے اور ساری زمین انہی کے لیے ہے، لیکن اتنی تنگی ذہنوں کے اندر موجود ہے اور نگاہ اتنی پست ہے کہ ایک مسجد میں بیٹھ کر دوسرے مسجد کے خلاف، دوسری مسجد والوں کے خلاف رد عمل کا اظہار کر کے ذمہ داریوں سے سبق دوش ہو جانا، اس نگاہ کو بھی بلند کرنے کی ضرورت ہے اور یہ تصور دینے کی ضرورت ہے کہ اللہ قوت والے ہیں، اور پاکستان میں مسلمانوں کا نظام تعلیم خالق اور اس کی توحید کے ساتھ وابستہ ہونا چاہیے، اور توحید قوت کا سرچشمہ ہے۔ لہذا مبارک ہیں وہ لوگ کہ جو اس بحرانی کیفیت کے اندر تعلیم اور علم کی اہمیت کو سمجھتے ہیں، اور وہ لوگ قابل تحسین ہیں کہ جو یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس امت کا کھویا ہوا وقار بحال کیا جائے، جو یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس نظام تعلیم کا قبلہ درست کیا جائے، اس کی سمت ٹھیک کی جائے، اور ان لوگوں کا جو تصور ہے وہ یہ ہے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے علم کو ہم اپنا ہتھیار بنائیں گے تو اللہ تعالیٰ نے جو امتیاز اس امت کو دیا ہے وہ علم کا امتیاز ہے، اور جو علم ہمارے پاس ہے وہی صحیح علم ہے، اور وہ علم وہی ہے۔ لہذا ہماری یہ ضرورت ہے کہ پاکستان کے اندر چھوٹے موٹے مسائل کو اگر نظر انداز بھی کرنا پڑے تو نظر انداز کیا جائے، لیکن اسلام کی ایمانی بنیادوں پر، اسلام کی اخلاقی اقدار کی بنیاد پر ایک ایسا نظام تعلیم وضع کیا جائے کہ جو یکساں نظام تعلیم ہونے کا حق ادا کر سکے، جس کے نتیجے میں ایک ہی نگاہ رکھنے والے، ایک ہی سوچ رکھنے والے اور حب الوطنی کے جذبوں سے سرشار نوجوان تیار ہوں، اور آنے والا دن پاکستان کے لیے مبارک ثابت ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔